والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم, برادران عزیز, گزشتہ جمعہ مکہ المکرمہ کی اور بیت اللہ کی فضیلت اور عظمت پر کچھ روشنی ڈالی گئی. قرآن اور حدیث میں بیت اللہ کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالی نے بیت اللہ کی جو عظمت رکھی ہے اس میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کے کئی نام رکھے ہیں. علماء نے لکھا ہے بہت سے نام اور بہت سی صفتوں کا ہونا یہ عظیم ہونے کی دلیل ہے. عظمت والا اور عظمت والی چیز ہونے کی دلیل ہے. جیسے اللہ تعالی کے 99 نام ہیں, پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں نام ہیں, ایسے ہی بیت اللہ کے بھی بہت سے نام ہیں. ان میں سے ایک البیت العتیق بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے بیت اللہ کو دو جگہوں میں بیت عتیق کہا ہے. فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. بیت عتیق کا طواف کیا کریں. بیت اللہ کو بیت عتیق کیوں کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں اس کی وجہ آئی ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالی نے بیت اللہ کو بیت عتیق اس لیے نام رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو ظالموں سے, جابروں سے, طاغوتی اور فرعونی طاقت والوں سے آزاد رکھا ہے. کبھی اس پر کوئی ظالم غالب نہیں آئے گا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں آ سکے گا. جب اللہ کو منظور ہو اور قیامت قریب آئے اس وقت بیت اللہ کو ختم کیا جائے گا, اس سے پہلے بیت اللہ محفوظ رہے گا. تو یہ آزاد ہے ہر ظالم کی, ہر جابر کی طاقت سے. کبھی کوئی غلبہ نہ پایا ہے نہ پا سکے گا. اسی طرح سے مکہ المکرمہ اور بیت اللہ شروع سے بہت باعظمت رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فضیلت والے تھے, آپ کتنی عظمت والے تھے, مگر بیت اللہ کی عظمت اور اس کی تعظیم آپ علیہ الصلات والسلام بہت کیا کرتے تھے. جب بھی موقع ہوتا, جیسے بھی موقع ہوتا, اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام سب سے آگے ہو کر اس کی تعظیم کیا کرتے تھے. آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور 53 سال تک آپ وہیں رہے. آپ مکی ہیں, پھر بعد میں مدنی ہوئے. جب ہجرت پیش آئی اور مکہ المکرمہ سے نکلنا پڑا, اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام کے جذبات کیا تھے؟ حدیث پاک میں وہ جذبات آئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں, جس وقت آپ مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں اور آپ کو نکالا جا رہا ہے, مکہ سے کہہ رہے ہیں, ما اطیبک من بلد واحبک الی, تو کس قدر میرے نزدیک پاکیزہ شہر ہے, تو میرے نزدیک بہت ہی زیادہ پاکیزہ شہر ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. آگے فرمایا, ولولا ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیرکی, اگر مجھے میری قوم مکہ المکرمہ سے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا. میری قوم مجھے نکال رہی ہے, اس لیے میں مکہ چھوڑ رہا ہوں, ورنہ اگر یہ بات نہ پیش آتی میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا. ما سکن تو غیرکی, اس حدیث میں غور فرمائیں, آپ کہہ رہے ما اطیبک من بلد, تو کس قدر پاکیزہ شہر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ المکرمہ مکمل پاکیزہ شہر ہے, لہذا مکہ المکرمہ سے پاکیزگی حاصل کی جائے اور اللہ سے مانگا جائے کہ مکہ المکرمہ کی برکت سے اللہ ہمارے دل اور روح کو پاکیزہ بنا دے. آگے فرمایا, وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ, تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک اور روایت میں ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلات والسلام جس وقت مکہ المکرمہ سے نکل رہے تھے, حزورہ نامی مقام پر کھڑے ہوئے, مکہ المکرمہ کو دیکھا, دیکھ کر فرمایا کہ خدا کی قسم روئے زمین میں سب سے بہتر تو ہی اللہ کے نزدیک ہے. انکی لخیر الارض الی اللہ, اللہ کی قسم روئے زمین پر پوری دنیا میں اللہ کے یہاں تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے. اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا. یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اس سے محبت کرنا ایمان ہے, اس سے محبت رکھنا اور محبت کرنا ایمان ہے. اسی طرح اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اس سے بغض رکھنا بھی ایمان ہے. ایک شے اللہ کو پسند ہے اس سے اگر ہم دوری اختیار کرتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے, یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اور ایک شے اللہ کو ناپسندیدہ ہے, اللہ تعالی کے نزدیک وہ مبغوض ہے, ناپسندیدہ ہے, اس سے بغض رکھنا ایمان ہے. اس سے دوستی یا تعلق رکھنا اور اس سے محبت کرنا یہ ایمان نہیں ہے. تو مکہ المکرمہ کتنا پیارا شہر ہے, اور بھی حدیثوں کے اندر فضائل آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکین نے آپ کو روک دیا. حدیبیہ نامی مقام ہے, حدیبیہ نامی مقام پر آپ کو روک دیا گیا. 10 قدم کے فاصلے سے حدود حرم شروع ہے, 10 قدم کے فاصلے سے تقریباً حدود حرم شروع ہے. اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روک دیے گئے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس وقت نماز کا وقت آتا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدود حرم میں داخل ہو کر نماز ادا کیا کرتے. حرم الگ ہے, اس کے حدود الگ ہیں. تو حدود حرم میں وہ آپ کے سامنے ہے, آنکھوں کے سامنے ہے. اگرچہ آپ کو حرم سے روک دیا گیا, آپ کے بس میں تھا کہ نماز کے وقت میں حدود حرم تک پہنچ کر وہاں نماز ادا کر لیتے ہیں. اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم, ان کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ ان کے 2 مکان تھے, ایک حدود حرم میں تھا, ایک حدود حرم سے باہر تھا. جب کبھی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں ٹہرتے, نماز پڑھنے کے لیے حدود حرم میں داخل ہوتے, اور نماز کے علاوہ جتنی ضروریات ہوتی وہ حدود حرم سے باہر ادا کرتے. حرم میں, مسجد حرام میں ہر عبادت کا ثواب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اگر کسی وجہ سے حرم میں, مسجد حرام میں نہیں پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کرام حدود حرم کو غنیمت سمجھتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان کے بارے میں آتا ہے وہ مکہ المکرمہ سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا الہجرا لسکنت بمکہ, اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو میں ہمیشہ مکہ ہی میں رہتی. چونکہ ہجرت ہو گئی اور اس زمانے میں ہجرت فرض تھی, ہجرت فرض تھی, اور جو ہجرت نہیں کرتا اس کے ایمان پر سوالیہ نشان لگتا تھا, وہ مومن ہے یا نہیں ہے. بہت کم لوگ معاف کیے گئے, ورنہ تقریباً تمام صحابہ کرام نے ہجرت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مکہ المکرمہ سے بے پناہ محبت تھی. فرماتی ہیں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ہمیشہ مکہ ہی میں رہتی. اور آگے فرمایا کہ آسمان مکہ المکرمہ سے جس قدر قریب ہے اس قدر کہیں اور سے نہیں ہے, اور مکہ المکرمہ سے چاند جس قدر خوبصورت نظر آتا ہے اتنا خوبصورت کہیں اور سے نہیں. یہ ہے محبت کی علامت. جس قدر آسمان مکہ المکرمہ سے قریب ہے اس قدر کہیں اور سے نہیں میں دیکھتی ہوں, اور مجھے چاند مکہ المکرمہ سے جتنا خوبصورت نظر آتا ہے اتنا کہیں اور سے نہیں. یہی بات ہے جو مجنون نے کہی امر علی دیاری دیاری لیلا, کہ میں گزرتا ہوں لیلا کے در و دیوار سے تو اس کی در و دیوار سے بھی مجھے محبت ہے. اس لیے نہیں کہ در و دیوار کوئی اہم چیز ہے، اس لیے محبت ہے کہ محبوب کی محبت یہاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات وہاں ہے، وہاں بیت اللہ ہے، البیت العتیق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوار کی بارش ہوتی ہے. تو اس سے محبت نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ تو مکہ المکرمہ بہت ہی عظیم الشان فضیلتوں والا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں یہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا. اس لیے حجاج کرام جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے جو عمرہ کرتے ہیں، وہ پوری عظمت کے ساتھ کیا کریں، بڑی محبت کے ساتھ اور ٹوٹ کر عقیدت رکھتے ہوئے حرم حرم شریف میں بلکہ حرمین میں وقت گزاریں. کوئی رواجی سفر نہ ہو کہ ہم گئے اور ہم آ گئے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایسا کوئی رواجی سفر نہ ہو. قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں نشانیاں ہیں، محبتیں ہیں، اور ان حضرات کی وجہ سے مکہ المکرمہ کا اور مدینہ المنورہ کا مقام بلند ہوا ہے. اس لیے بڑی عظمت کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر ہو اور ٹوٹ کر محبت کی جائے. کیوں؟ حج معمولی عبادت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو پانچ اسلامی ارکان ہیں، اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں، ان میں آخری بنیاد اور آخری رکن حج بیت اللہ ہے. حج بیت اللہ پر اسلام مکمل ہو جاتا ہے. اسلامی ارکان پورے ہوتے ہیں، بنیاد پوری ہوتی ہے. گویا جو حج کر لیتا ہے، سند مل جاتی ہے کہ حج کے پانچ ارکان پورے ہو گئے، ابھی مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سند ہوتی ہے. اس لیے بیت اللہ کا سفر بڑی عظمت کے ساتھ، وہاں کے جملہ آداب کی پوری پوری رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور حاجی ایسا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم. فرمایا حج کرنے والے حجاج، الحجاج حج کرنے والے، اور عمار یعنی عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، رب تبارک و تعالی کے مہمان ہیں. اب ان کی کیا فضیلت ہے؟ ان دعوہ اجابہم، یہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ، اگر یہ اللہ سے مغفرت مانگیں گے، اللہ ان کی مغفرت کریں گے، اور جن کے حق میں یہ دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ ان کے حق میں مغفرت فرمائیں گے. کتنی اہم بات بتائی گئی، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، ان کا استغفار اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں. اس لیے پوری تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، مروجات سے، مروجہ چیزوں سے، رواجی تمام چیزوں سے بچتے ہوئے حجاج کرام کو حج کرنا چاہیے. حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ حج کے لیے تشریف لے جاتے اور حج کر کے واپس بھی آ جاتے اور لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا، اس طریقے سے حج کیا کرتے تھے. بہت اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے.
اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں برکتیں رکھی ہیں. زمزم کس قدر بابرکت ہے, بیت اللہ کس قدر بابرکت ہے, مقام ابراہیم کس قدر بابرکت ہے, صفا پہاڑی, مروہ پہاڑی اور میدان عرفات, مزدلفہ, منا اور جمرات, جتنی چیزیں ہیں ہر شے اور ہر مقام بابرکت ہے. اس لیے ہر ایک سے محبت کی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ چھوڑ کر چلے گئے, آپ نے ہجرت کی. جب مکہ المکرمہ واپس آئے, غالباً حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابوبکر طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران وہ کیا کہہ رہے تھے, شعر پڑھ رہے تھے, یا حبذا مکہ بوادی, اے مکہ المکرمہ تو کس قدر پسندیدہ وادی ہے اور تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی حالت میں وہ ادھر سے گزرے, ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا, فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر کہو. تو حضرت ابوبکر نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا. اس سے پہلے مکہ المکرمہ سے اظہار محبت کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کیا پڑھنا ہے, تسبیحات پڑھنی ہے, ذکر کرنا ہے, دعائیں مانگنی ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے. اس لیے ہماری حاضری اللہ قبول فرمائے. ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے دل میں یہ تمنا ہو, یہ تڑپ ہو. کس قدر پیارا ترانہ ہے حاجیوں کا, تلبیہ کس قدر پیارا ترانہ ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کیسے پڑھتے تھے. صحابہ کرام نے اس کو بھی نقل کیا کیسے پڑھتے تھے. حدیث میں آپ یوں پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو چار حصوں میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے. اور لبیک جو تلبیہ ہے اس میں چار مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لبیک کا ذکر کیا. تو یہ ترانہ بڑا پیارا ترانہ ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک کا معنی ہے میں اے اللہ تیری بارگاہ میں دو دو مرتبہ حاضر ہوں, دو دو مرتبہ حاضر ہوں. میری حاضری غلامانہ ہے, مالکانہ نہیں ہے, حاکمانہ نہیں ہے, میری حاضری غلامانہ ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی, اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اعلان کرو. انہوں نے پوچھا کیا اعلان کروں, اللہ نے فرمایا کہ پتھر پر کھڑے ہو کر کہو, یا ایھا الناس ان اللہ قد کتب علیکم الحج فحجوہ. لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے, تم حج کیا کرو. فحجوہ تم اس کا ارادہ کرو. حدیث میں ہے اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوا تھا, قیامت تک جتنے حج کرنے والے ہیں ان سب نے اس کو قبول کیا, لبیک کہا. قیامت تک, یہاں تک کہ اپنے آباؤ اجداد کی پیٹ میں, ان کے اسلاب میں, صلب میں جو پیدا ہونے والے ہیں ان سب نے بھی لبیک کہا. اور سب سے پہلے اہل یمن نے لبیک کہا. اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اسے اسی قدر حاضری نصیب ہوگی. اور حدیث میں ہے پہاڑوں نے، پتھروں نے، درختوں نے، پتوں نے، ہر ایک نے لبیک کہا. تو یہ کتنی پیاری صدا ہے اور کتنی پیاری ندا ہے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے. اس لیے لبیک اللہم لبیک کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے اور پوری عظمت کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ ہو. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک بیت اللہ کی صحیح معنی میں کما حقہ تعظیم کرے گی. یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کما حقہ بیت اللہ کی تعظیم کرے گی. جب بیت اللہ کی کما حقہ تعظیم چھوڑ دے گی، یہ امت ہلاک کر دی جائے گی. بیت اللہ کی تعظیم، یہ بھی بات آ چکی ہے، بیت اللہ کی تعظیم احکام شریعت پر عمل ہے. بیت اللہ کے ظاہری آداب کی پوری رعایت کے ساتھ احکام شریعت پر عمل، یہ بھی بیت اللہ کی تعظیم میں داخل ہے. اس لیے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں جو باتیں اور جو خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی خرابی تصویر کشی کی ہے. تصویر کشی کی ہے، یوں لگتا ہے گویا کوئی تاج محل یا لال قلعہ ہے، یہ بیت اللہ نہیں ہے. یہ کوئی دنیاوی مقامات میں سے تفریحی مقام ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تصویر حرام ہے، تصویر کا لینا، تصویر کسی بھی نوعیت سے ہو، ناجائز نہیں ہے. ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے حجاج، حج کرنے والے حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات، کسی بھی مقام پر اپنی کوئی تصویر نہ لیں. وہاں یہ بھی سنا گیا کہ ایک دوسرے کو موبائل فون دیتے ہیں کہ ہماری تصویر ذرا لے لیں. جب وہ تصویر لیتے ہیں تو جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں. یہ گناہ پر ایک دعا دینا، اللہ اکبر، کتنی بڑی جرات ہے. سوچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو تصویر کشی سے اپنے آپ کو بچائیں پوری طرح سے. اور حج کے تعلق سے جتنے آداب ہیں، بیت اللہ کے جتنے آداب ہیں، ان تمام کی پوری رعایت کی جائے. پھر حاجی مغفور ہو کر، بخشا بخشایا ہو کر، اور اللہ کا مقبول اور محبوب ہو کر آتا ہے. حدیث میں جو ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے، ایک ضعیف حدیث میں ہے، کہ ربیع الاول تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس حاجی سے، اس عمرہ کرنے والے سے متعلق ہے جس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور جس حاجی کی زندگی نہیں بدلتی، اس کی پوری زندگی کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا استغفار ہمیشہ قبول فرمائیں گے جس کی زندگی نہیں بدلتی. اور اگر بدلتی بھی ہے تو وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے، اور حج کے انوار اور حج کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کو باقی رکھتا ہے. اس کی دعائیں اللہ قبول کرتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں بیت اللہ کی اور حرمین شریفین کی کما حقہ تعظیم کی توفیق عطا کرے. اللہ سے مانگے اور جس حج کرنا ہے اس کے موافق حج ہو. اور حاجی اپنے گھر سے نکلے تو غلامانہ حاضری ہو. بارہا یہ باتیں کہی گئی کہ جو دعوتوں کا اہتمام ہے، یہ بھی رسومات اور مروجات میں ہے. اور ایئرپورٹ پر جو بھیڑ لے جاتے ہیں، یہ بھی رسومات اور مروجات میں سے ہے. ہماری حاضری عاشقانہ غلامانہ ہونی چاہیے. ہماری طرف سے ایسا کوئی کام نہیں ہو جو خلاف سنت و خلاف شریعت ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدینۃ المنورہ سے متعلق فضیلت انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی. وآخر دعوانا.